یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
اللہم صل علی محمد وعلی محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود بشم محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری مجلس مادر امام حسین الزہرا سلام اللہ علیہ کے وجود بابرکت سے منور ہوئے. پاپ درود بھیجو محمد وعلی محمد پر.
اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد.
اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ان مجالس میں ذکر امام حسین علیہ السلام کی ان محافل میں ہماری زبان سے جن کلمات کو جاری کرے, ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے اس میں اس کی رضا, ان کے اولیاء کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئے. باپ درود بھیجو محمد وعلی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
آخر میں فرزند امام حسین امام زمان عبداللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باپ درود بھیجو محمد وعلی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
کل ہم نے جس بحث کا آغاز کیا تھا اور ہم در حقیقت اپنے آپ کو اصلی ٹاپک سے وصل کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے, اس میں ایک ابہام تھا, ایک کنفیوژن تھی اور ایک شاید میں یہ کہوں کہ ایک چیز انکمپلیٹ رہ گئی تھی. میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اصل موضوع کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن شروع کریں. کل ہم نے اس گفتگو کو ڈسکس کیا تھا کہ جس کے اندر فرد اور اجتماع یا فردی سوچ اور اجتماعی سوچ کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اور اشارتاً یہ عرض کیا تھا کہ ویسٹرن سوسائٹی اور ایسٹرن سوسائٹی یا ویسٹرن کلچر اور ایسٹرن کلچر میں ایک بنیادی فرق ہے اس لحاظ سے. یہاں پر ایک نقطے کی طرف جو ابہام تھا، جو کنفیوژن تھی، جو بعض دوستوں نے سوال کیا تھا، اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم انڈیویجولسٹک سوچ کی بات کرتے ہیں، انفرادی سوچ کی بات کرتے ہیں، تو فقط اس سے مراد فرد نہیں ہوتی، ایک شخص کی بات نہیں کر رہے تھے ہم لوگ، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے کہ جس یونٹ کو، جس اینٹیٹی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی مناسبت سے چیز یا شے جو ہے تبدیل ہوتی ہے. بعض اوقات فرد سے مراد ایک شخص ہوتا ہے، اور بعض اوقات فرد سے مراد ایک گروہ اور ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے دیگر انسٹیٹیوٹ کے مقابلے میں، ایک ملک ہوتا ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں. لہذا جب ہم اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو ایک بار ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کی سوچ جو ہے وہ انڈیویجولسٹک سوچ ہے، یعنی ہر ملک فردی طور پر اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے بارے میں سوچتا ہے، اور امت اسلامیہ کو بالجملہ جو ہے وہ نہیں سوچتا، ان کے نقصان اور فائدے کو جو ہے وہ نہیں سوچ رہا ہوتا. اور اس کے مقابلے میں مثلا اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ان میں یورپین یونین بنائی جاتی ہے، آپس میں ارتباط کو قوی کیا جاتا ہے، اسٹرانگ کیا جاتا ہے، آپس میں بارڈرز کو اس طریقے سے تشکیل دیا جاتا ہے کہ منیمم جو ہے وہ ہرڈلز کریٹ ہوں اور سب کا بینیفٹ جو ہے وہ ایک ساتھ شامل حال ہو، جبکہ ہم مسلم ممالک کے اندر دیکھتے ہیں کہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. البتہ میں کل بھی اس بات کی طرف شاید بہت ہی سطحی طور پر اشارہ کیا تھا، لیکن اگر موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ ایک درس کے اندر، نہیں معلوم کتنا موقع ملتا ہو، کہاں تک ہم پہنچتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر یا ویسٹرن سوسائٹی کے اندر یا ویسٹرن ممالک کے اندر آپس میں یہ جو اجتماع ہوتا ہے، آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ فقط ظاہر ہے، یہ ظاہری صورت ہے، فرنٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. قرآن کریم اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہے، تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتا. ظاہر کے اندر جمع ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، کنیکٹڈ ہیں، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کریں، لیکن آپس کے اندر بالآخر جو ہے ان کے اندر دشمنیاں موجود ہیں. وہ ابھی ایک ظاہر کے اندر فرنٹ کے اوپر اپنی تصویر آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھیڑیے کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو سب مل کے حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جب اس کا شکار کر لیتے ہیں، وہ جانور ان کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے مردہ حالت کے اندر، پھر ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کھائے گا اور کتنا حصہ کس کو ملنے والا ہے. لہٰذا یہ جو ہم تعبیر استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میرے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار درود بھیج محمد علیہ. ایک خطبے سے بھی ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس سے اس چیز کو جو ہے سمجھنے میں ہمیں ہیلپ شاید انشاءاللہ تھوڑی سی ملے گی اس کے اندر. لیکن میں فقط کلیئرٹی کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجتمع ہوتے ہیں، آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، تو کچھ خاص مادی اہداف کے تحت، لیکن البتہ یہ کام کرتے ہیں، اس کام کو انجام دیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فائدہ اسی وقت زیادہ ہوگا کہ جب ہم مل کے کام کریں گے. اس کے مقابلے میں آپ اسلامی ممالک کو دیکھیں، مثلا اگر ایک ملک، مثال تو اگر ہم پاکستان کی مثال لیں، پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے صدا کو بلند کرتا ہے، جو پاکستان کا فقط مسئلہ نہیں ہے، امت اسلامی کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا، عرب ممالک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے یہ سوچیں گے ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، ہمارا اکنامیکل بینیفٹ کس کے اندر ہے، اس سے پہلے کہ یہ سوچے کہ مسلمانوں کا، امت اسلامی کا فائدہ کس کے اندر ہے، کیا کام ہمیں اسٹیپس کو اٹھانا چاہیے. وہ اس سے پہلے اپنا فردی فائدہ سے، جب اپنی فردی بینیفٹ کو سیٹسفائی کر لیں گے، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ تو مشکل حل ہے، اس کے بعد شاید جو ہے وہ باقی اسلامی ممالک کے حوالے سے بھی جو ہے سوچنا شروع کریں گے. کشمیر ایک علاقائی مسئلہ تھا، آپ فلسطین کے حوالے سے کہ جو ایک عالمی مسئلہ ہے، ایک اساسی بنیادی اور پرائمری ایشو ہے، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. اگر آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک اس غاضب افراد کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر کیا گزر رہا ہوتا ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ گزر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا پرسنل بینیفٹ کس کے اندر ہے، ہمارا اکنامیکل، فائنینشیل، ملٹری بینیفٹ کس چیز کے اندر موجود ہے، وہ اگر تامین ہو جائے اس کے بعد باقی امت اسلامی کو بھی دیکھتے رہیں گے، ان کے ساتھ بھی جو کیا کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ فردی پرسنل بینیفٹ کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پر پرسنل سے مراد کسی ایک شخص کا یا کسی حاکم کا فردی شخص کا بینیفٹ نہیں ہے، اس ملک کے حوالے سے جو کلی طور پر سوچتے ہیں، یا ایک فیملی ہے کہ جو اپنے حوالے سے سوچ رہی ہے. لہٰذا جب ہم فرد کی بات کرتے ہیں, ایک ریڈی میسج دینا چاہ رہا تھا کہ جب ہم فرد کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیشہ مراد ایک شخص نہیں ہوتا, بلکہ اس چیز کو جس کو آپ مورد بررسی قرار دے رہے ہیں, جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے حساب سے آپ یونٹ کو جو ہے وہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایک یونٹ کس چیز کا نام ہے, اور اس کو جو ہے آپ اس کے حساب سے انالائز کرتے ہیں. بس یہ ایک کلیئرٹی آپ کو دینا چاہ رہا تھا. دوسرا نقطہ کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شرق و غرب کے اندر ایک فرق بھی ہے, اور یہاں سے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کی طرف سمجھنا ہے اپنے آپ کو. شاید امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے اعتبار سے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو ہمیں ایک تحول لانا ہے, ایک چینج لانا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ کو پریسائز کرنا ہے, اس کے اندر بھی شاید اس سے ہمیں ہیلپ ہو رہی. وہ یہ کہ عام طور پر وہ افراد, وہ گروہ, وہ کلچرز کے جو فرد گرا ہوتے ہیں, جو انڈیویجولسٹی کی سوچ کے حامل ہوتے ہیں, وہاں پر قہرمان پرستی ہوتی ہے, وہاں پر ہیروز کو بہت بڑا کیا جاتا ہے, بہت عظیم کر کے دکھایا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تمام کا تمام کردار جو ادا کیا جا رہا ہے وہ ایک فرد ادا کر رہا ہے, ایک شخص ہے کہ جو سارا کا سارا رول پلے کر رہا ہے, باقی کسی چیز کی کسی کوئی اور شخص جو کوئی کام انجام نہیں دے رہا ہے. یہ ایک بہت بنیادی پرابلم ہے, یہ ایک بہت بنیادی مشکل ہے کہ جو ہمارے کلچر کے اندر موجود ہے. میں جب ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں تو میں تاکید کر رہا ہوں ویسٹرن کلچر, ایسٹرن کلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, لیکن عمومی طور پر جہاں پہ بھی جو انڈیویجولسٹک سوچ آئے گی اس کے اندر یہ مشکل پیش آتی ہے. آپ مثلا ایران کے لٹریچر کو, فارسی لٹریچر کو اٹھانا شروع کریں گے تو وہاں پر رستم کے نام سے ایک شخص آپ کو نظر آتا ہے. اس کو اس قدر بڑا اور بزرگ کی نمائی کی جاتی ہے اس کی, ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کے اندر کوئی اور تھا ہی نہیں, ایک اکیلا فرد ہے کہ جو تمام کی تمام جنگوں کو جو انجام دے رہا ہے, تمام کی تمام وارز کے اندر جو ایک شخص ہے کہ جو قہرمانی اور اپنا سارا کا سارا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. آج کل پاکستانی میڈیا کے اوپر ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی بدولت ایک ڈرامہ جو ہے بہت مشہور ہوا ہے کہ جو عثمانی خلافت کی جو مینٹیلیٹی ہے اس وقت اردگان کے ذہن کے اندر, اس کی کو ریوائیول کرنا چاہتا ہے, اس کو احیا کرنا چاہتا ہے, اس حوالے سے جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو جو ہے پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایز اے رول ماڈل جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن شاید میں اس کو پروناؤنس بھی شاید میں نے اس کی ابھی تک کوئی کیس دیکھی نہیں ہے, اگر شاید دیکھوں گا شاید بہتر طریقے سے اس کو انالائز کر سکوں گا, لیکن یہ کہ اس کا نام شاید اورتوگل شاید نام ہے اس کا, یا اورتوگل جو ہے وہ ترکش کے اندر گاہ جو ہے وہ اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا, لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک شخص کے اوپر جو ہے فوکس کیا جاتا ہے, اس شخص کی خصوصیات کو بہت بڑا کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا پلے, پوری کی پوری فلم, پورا کا پوری جنگ جو ہے وہ ایک فرد ہے کہ جو انجام دے رہا ہے, ایک فرد ہے کہ جو پلے کر رہا ہے. پر ایک مشکل پیش آتی ہے, یہاں پر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ جو قوم ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ڈیپینڈ ہو جاتی ہے اس شخص کے اوپر, اور یہ سوچتی ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے اپنی, جب اگر خدا نہ خواستہ اس نے شکست ہو جاتی ہے کسی جنگ کے اندر, کسی کام کے اندر بھی, تو ساری کی ساری ذمہ داری اس فرد کے اوپر ڈال دیتی کہ مثلا یا وہ فرد موجود نہیں تھا, یا اس نے اپنا رول صحیح طرح سے پلے نہیں کیا, لہٰذا جو ہے وہ ہم کامیاب نہ ہو سکے. اور برعکس سار اپنی تمام کی تمام کامیابی کے اندر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اس فرد کے اوپر, کہتی کہ اس فرد کو جو ہے اس کام کو انجام دینا ہے, لہٰذا اپنی ذمہ داریوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ عہدہ برا ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے, ذمہ داری سے فارغ ہو جاتی ہے. وہ کہتی کہ ہمارا تو کچھ بھی کام نہیں ہے, ہمارا کام فقط یہ کہ انتظار کریں, ہمارا کام یہ کہ فقط منتظر رہیں, وہ شخص جو اپنا کام کرے گا تو ہم پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ فقط نعرے لگائیں گے. اس طرح سے کل میں نے آپ کے سامنے کرکٹ کی مثال دی تھی اسپیکٹیٹرس کی, آج کل میچز جو ہے بغیر اسپیکٹیٹرس کے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جب ایک پلیئر اچھا رول پلے کرتا ہے, کوئی چھکا لگا دیتا ہے, کوئی سینچری اسکور کرتا ہے, 50 بناتا ہے, تو خود اس ٹیم کے لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھ کے صرف تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ آپ کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہوتے, آپ بیٹھ کے فقط کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا, آپ کا کام بہت اچھا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا, حضرت خداوند عالم نے حکم دیا انہیں ایک قریے میں, ایک شہر میں, ایک علاقے کے اندر داخل ہونے کا. سورہ مائدہ کے اندر یہ آیات ہے, میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں سورہ مائدہ ایک قرآن کریم کا بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ سورہ ہے. اس سورہ کو اگر ہم سورہ ولایت کے نام سے تعبیر استعمال کریں تو تعبیر غلط نہیں ہے. قرآن کریم میں ولایت کے اعتبار سے جتنی بھی اہم ترین آیات ہمارے پاس موجود ہیں سب کی سب جو اسی سورہ کے اندر ہے. قرآن کریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری سورہ, لہذا بہت ہی بنیادی اور اساسی نکات اس سورہ کے اندر موجود ہیں. دقت کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کریں اور آیات کو ڈسکنیکٹڈ تلاوت نہ کریں, اس پورے تصویر کو اپنے ذہن کے اندر بنانے کی کوشش کریں جو قرآن کریم ترسیم کر رہا ہے اس پورے سیناریو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد. اس سورہ کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 کے اندر قرآن کریم ان واقعات کو کہ جو قوم اور حضرت موسیٰ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. جب خداوند عالم حضرت موسیٰ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اس قریے کے اندر, شہر کے اندر, اس علاقے کے اندر داخل ہو جاؤ, تو پہلے مرحلے کے اوپر تو یہ کام کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو قوم ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. مثلا کس قسم کی قوم ہے وہ اسرائیلیات کے عنوان سے بہت ساری روایات کی صورت کے اندر بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی قوم بنایا تھا, کہ نہیں معلوم کتنے فیٹ کے لوگ ہیں, ان کے صورتحال کیا ہے, اور اس روایتوں کا ایک بہت انبار ہمارے پاس موجود ہے کہ جو اس طرح کی تصویر کشی کرتے ہیں اس قوم کی کہ جو یہاں پر موجود تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ درکت دفاع کر رہے تھے اپنا بنی اسرائیل, یہ دفاع کرنا چاہتے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں تھی, وہ جو وہاں پہ لوگ تھے وہ ایسے تھے کہ ہم تو فائٹ نہیں کر سکتے, یہ معجزہ ہی چاہیے تھا کہ ان سے مقابلہ کیا جاتا. لیکن قرآن کریم ان کے جملے کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, اے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام, ہم اس کے اندر ابدا کبھی داخل نہیں ہوں گے. ما دامو فیہا, جب تک یہ قوم جس کی بعد میں انہوں نے توجیہ کی اپنے کتابوں کے اندر اور چیزوں کے اندر کہ یہ قوم جس کے اندر ہم نہیں جائیں گے, خوب ہوگا کیا, اس قوم کو شکست کون دے گا. کا فذهب انت وربک, آپ جائیں اور آپ کا پروردگار, پاورز تو آپ کے پاس ہے, آپ کے خدا کے پاس تو ساری پاورز ہیں, وہ تو قدیر ہے, وہ ساری کی ساری پاورز اس کے پاس موجود ہے, آپ جائیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ جا کے جو ہے ان سے لڑے, جب وہ ختم ہو جائیں گے تو وی آر ایٹ یور سروس, ہم آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں, ہم آ جائیں گے آرام سے بیٹھ کے, اور خدا کی طرف سے جو منوسلوا آئے گا اس کو بیٹھ کے جو آرام سے دعوت کریں گے اور جو ہے جشن منائیں گے فتح کا, لیکن ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم یہاں پہ سکون سے بیٹھے ہوئے, بسم اللہ آپ جا کے جو اس کام کو انجام دیں. یہ فکر بنی اسرائیل کی فکر ہے. یہاں پر جب خدا کا ولی ایسی امت کے ساتھ سامنا کرتا ہے, جبکہ ولی خدا ہے, تمام توانائی, طاقت, پاورز, انرجی, ہر چیز موجود ہے اس ولی خدا کے پاس, لیکن خدا کی بارگاہ میں کیا شکوا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, قال ربی انی لا املکو الا نفسی واخی, پروردگار میرے پاس میرے اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ اتھارٹی نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, یہ قوم آزاد ہے جس کو جو کرنا کرے گا. ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین, میرا اس قوم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر خداوند عالم نے عذاب بتایا, اور آپ کو متمثیل, کیونکہ میں نے کہا کہ ولایت کی آیات ہے, آپ کو معلوم ہے تمثیل کہ جو خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں کہا تھا کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا رابطہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ نبی حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ, فقط یہ کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن میں نے کہا کہ اس کو آپ پورے تصویر کو جو ہے اس تصویر سے جو ہے وہ کنیکٹ کریں. اب آپ جب شخص سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا ہے, ایک بار درود بھیجو محمد اللہ, آپ اس کائنات کے اندر میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام شجاع کسی شخصیت کو پاتے؟ بچپن سے ہم نے اپنی مجالس و محافل کے اندر یہ واقعات اتنے سنے کہ شاید تکرار کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس عنوان سے کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادت ہے, میرے مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, ان کے نام سے، ان کے ذکر سے انسان کو شجاعت ملتی ہے، سعادت ملتی ہے، اور انسان کے اندر وہ فضیلتیں کریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں جو اس شخصیت کے اندر خداوند عالم نے ایک انسان کامل کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا. اب میرے مولا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے عجیب و غریب جملات مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کا رسول، وہ ہستی کے جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. ایک ضربت علی کی، ایک ضربت علی کی کائنات کی تمام مخلوقات کی عبادتوں سے افضل ہے. خیبر کے اندر جب سب لوگ فرار کر رہے تھے، نے ایک ہستی کو مدد کے لیے پکارا کہ جو اس کہا کہ یہ کرار ہے اور غیر فرار ہے. علی علیہ السلام نے اس در کو کہ جس کو 40 لوگ مل کے ہلا نہیں سکتے تھے، خود اعلان کیا کہ یہ مادی قوت سے میں نے نہیں اٹھایا بل بالقوت الرحمانیہ. علی ابن ابی طالب نے اس کام کو انجام دیا. بدر و احد و خندق، ہر موقع پر، ہر جنگ کے اندر کبھی ملائکہ آ کے قصیدہ پڑھتے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لیکن وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شجاعت کے اس مقام کے اوپر فائز ہے، جب ایک پست امت کے ساتھ علی کا رابطہ ہوتا ہے، علی کو منسلک کیا جاتا ہے، علی کا سامنا ہوتا ہے، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دیکھے. میرا مولا کہتا ہے یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی صورتوں والوں غیر نہ مردوں. یہ علی علیہ السلام کے شکوائیں، یہ درد ہے. لیکن اس درد میں ایک عجیب و غریب جملے ہیں کہ جو ہمیں سمجھنے ہیں، جو ہمارے لیے لیسن ہے کہ گرچہ امام ولی اپنے کمالات کے اوپر فائز ہو، لیکن اگر امت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، اگر امت وہ وظیفہ کے جو وہ صفات کے جو امت کے اندر ہونی چاہیے اس کو ڈیولپ نہ کرے، تو امام کس قدر نعوذ باللہ سختی کا شکار ہوتا ہے، کس قدر تکلیفوں سے گزرتا ہے، کیا درد ہے کہ جو امام کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. کہ جو انبار میں جب معاویہ کی فوج نے حملہ کیا، بسر ابن ارتا نے حملہ کیا، اور امام علیہ السلام کے وہ مشہور جملے کے جس کے اندر امام نے کہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت اور ایک یہودی عورت کے پیر سے جو ہے پائل کو چھین لیا گیا، وہ سارے کلمات امام نے کہے تھے. اس کے بعد امام نے جو یہ درد بھرا خطبہ دیا تھا کہ جو نہج البلاغا کے اندر اس کا خطبہ نمبر 27 ہے. میں ڈیفینیٹلی پورا خطبہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں، میرے کہ چند جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ درد جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امت اگر امام کا ساتھ نہیں دیتی تو امام جو کس قدر سختی کا شکار ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ یجلب الحم من الاجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، وہ قوم جو معاویہ کے ساتھ ہے اپنے باطل پر جمع ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی اس یورپ کی، وہ باطل پر ہے، غلط ہے، حق پر نہیں ہے، لیکن جمع ہے، اجتماع ہے، ظاہر میں کم از کم اپنے آپ کو کنیکٹ رکھا ہوا ہے. وتفرقکم عن حقکم، تم حق پر ہوتے ہوئے تفرقے کا شکار ہو، جدائی کا شکار ہو، ایک دوسرے سے دور ہو. یہاں تک کہ مولا یا اشباہ رجا برا جانا کی بات کہتے ہیں لو ودتو انی لم ارکم ولم آرکم، میں تمنا کرتا ہوں خدا وندا کاش میں تمہیں دیکھتا ہی نہیں، کاش میرا تم سے معرفت ہوتی ہی نہیں، کاش علی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس قسم کی کوئی امت بھی ہے اس کائنات کے اندر. علی تنہا ہوتا تو بھی بہتر ہی تھا. تمہیں دیکھ کر علی کو اور درد ہوتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے، اور غم ہوتا ہے، اور تم سے ملاقات کے بعد مجھے درد و غم کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. یہاں تک کہ میرا مولا اس جملے کو کہتا ہے کہ جو میں آپ کے سامنے خاص طور پہ تاکید کرنا چاہتا تھا، میرا مولا کہتا ہے کہ ایک بار درود بھیجیے محمد والے محمد. میرا مولا کہتے ہیں وَأَفْسَدْ تُمْ عَلَيَّ رَأْيِ بِالْإِسْيَانِ وَالْخِزْلَانِ. یہ نقطہ میں آپ کو تاکید کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. میرا مولا کہتا ہے کہ تم نے میری رائے, افسد تم علیہ رائے, میری جو رائے تھی, میرا جو ارادہ تھا, میری جو پلانس تھے, تمہارے اسیان اور خزلان کی وجہ سے وہ سب کے سب فاسد ہو گئے. میں اپنے پلان کو اجرا نہیں کر پا رہا ہوں, میں ایکچولائز نہیں کر پا رہا, جو علی چاہتے ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. کس کی وجہ سے؟ امت کی وجہ سے. مشکل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے, وہ شجاعت کے کمال کے اوپر ہے. یہاں تک کہ یہ جملہ خود میرے مولانا نے کہا, حتی قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. علی شجاع ہے لیکن جنگ کرنے کے طریقے کار علی کو نہیں آتے. میرا مولا کہتا ہے مجھے تانا دیا جا رہا ہے, تمہیں معلوم ہے کہ اس تانے کی وجہ کیا ہے؟ میرا مولا کہتا ہے للہ ابوہم وہل احد منہم اشد اللہ میراثا. تم مجھے آ کے تعلیم دیتے ہو, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اپنی جوانی سے بچپن سے تلواروں اور نیزوں کے درمیان رہا ہوں, میں نے جنگ کے وہ جوہر دکھائے. اب علی 60 سال کا, 60 سنا جو ہے, امام نے کہا کہ میں 60 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ مجھے کہتے ہیں مجھے جنگ کرنا نہیں آتی. میں اس وقت سے جنگ کر رہا ہوں جب انہیں بھی نہیں مانتا کہ جنگ کس طرح سے کی جاتی. میں وہ شخص ہوں. بس مولا مشکل کیا ہے؟ میرا مولا یہ جملہ کہتا ہے, یہ درد ہے علی ابن ابی طالب کا, لیکن لا رأی لمن لا یطاع, جس شخص کی امت اطاعت نہ کرے اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی, اس کی کوئی ارادہ امپلیمنٹ اور ایکچولائز نہیں ہو پاتا, کیونکہ امت آمادہ نہیں ہے, امت ساتھ نہیں دے رہی ہے, امت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی ہے. فقط میں اور آپ ولی خدا. اب قرآن کیا ہے دیکھیں, خدا اپنے بارے میں ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آپ کہیں خداوند عالم قادر مطلق ہے, تمام توانائی خداوند عالم کے پاس موجود ہے, اسے میری اور آپ کی نصرت کی اور مدد کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن خداوند عالم قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرک. خدا کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خداوند عالم کی ضرورت ہے. ولی خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ولی خدا کی ضرورت ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس امت کے منتظر ہے کہ جس کو اپنے ولی کا دفاع کرنے آتا ہو, جس کو یہ معلوم ہو کہ آقا کا دفاع کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ درد کہ جو علی ابن ابی طالب نے اپنے قوم کے بارے میں اور اپنے ظاہری ماننے والوں کے بارے میں کہا تھا, وہ دوبارہ سے تکرار ہو. ظہور امام کے حوالے سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں, اس کے اندر ہمیں ایسی امت چاہیے کہ جو کربلا میں امت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آپ دیکھیں یہاں پر جو تاریخ کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, وہاں امام تیار ہے, امام آمادہ ہے. امام علی علیہ السلام اسی خطبے میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں, سردی میں تو تم کہتے ہو کہ ابھی بہت سردی ہے, گرمی کا بہانہ بنا, کہتے ہیں گرمی کے اندر ہم جنگ کریں. جب غیر موسم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو تم کہتے ہو آقا ابھی تو بہت گرمی, اس میں کیسے جنگ کی جاتی, جو تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کریں. یہاں پر امام ریڈی ہے, امت تیار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام شہر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, قوم جو ہے وہ منو سلوا کا انتظار کر رہی ہے, جیسے منانے کی تیاری کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ آپ جا کے جنگ کریں, ہم جو ہے وہ آپ کو انتظار کریں گے. اب آئے عاشور میں کے دن کربلا کے اندر, یہ امت کیا امت تھی, یہ گروہ کیسا گروہ تھا, یہ افراد کیسے افراد تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب و غریب کام کیا کربلا والوں کے ساتھ. یہ جو فلٹریشن کی, یہ جو پیوریفیکیشن کی, امام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کربلا میں ہر موقع پر, اس پورے کاروان کا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھتے جائیں, ہر موقع پر ہر تھوڑی دیر بعد امام کا یہ جملہ آپ کو مجھے نظر آتا ہے تاریخ کے اندر. امام کہتے ہیں کہ میں نے جس کو جانا ہے چلا جائے, ہر ایک کو آزاد کرتے جاتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں میرا ساتھ نہ دو, چھوڑ دو, تم اپنے اس کام کے لیے آئے تھے جدا ہو جاؤ, فلاں کام کے لیے آئے تھے جدا ہو جاؤ. امام ایک ایک کر کے یہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, ہر ایک کو اپنے آپ سے جو ہے پیوریفائی کرتے ہیں. فقط وہ لوگ کہ جو خالصتاً للہ آئے ہیں اس کام کے لیے, فقط وہ رہے. یہاں تک کہ شب عاشور کا وقت آتا ہے, شب عاشور اپنے کمال کے اوپر موجود ہے. یہاں پر ولی اپنے موالیوں پر، اپنے پیروکاروں پر اپنی ولایت کی ذمہ داری بھی اٹھا لیتا ہے۔ امام کا جملہ عجیب و غریب ہے، میں عین عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ کربلا والوں نے کی یہ جو امت تھی، یہ جو گروہ تھا، یہ کیسا تھا اور کیسے افراد مجھے اور آپ کو تیار کرنے، کیسی امت مجھے اور آپ کو تیار کرنی ہے۔ میرا مولا جب یہ شب عاشور کے خطبے میں اصحاب کی تعریف کی کہ لا اعلم اوفا و خیر، لا اعلم اصحابا اوفا و خیر من اصحابی، کہ میں اس سے زیادہ بہتر اصحاب کو اس کائنات کے اندر نہیں پایا، ان کی تعریف کر لی، ان کو بتا دیا کہ تمہارا مقام کیا ہے، اس کے بعد کہا کہ جس میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عراق کے اندر میری شہادت واقع ہوگی، اس کے بعد میرا مولا کہتے ہیں الا وانی اظن یومنا من هؤلاء غدا، من هؤلاء اعداء غدا، کل وہ دن ہے کہ جب میرے رسول کا کیا ہوا وعدہ، میرے جد کا کیا ہوا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وانی قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، بس میں اجازت دیتا ہوں کہ تم سب کے سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم سے روز قیامت کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، امام امت سے کہہ رہے جاؤ، تمہیں میں تم سے تمام کی تمام رسپانسبلٹی کو ہٹا دیا، تمہیں اپنی جان کو قربان کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، میں یہ ساری ذمہ داری اکیلا، میں یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اکیلا اٹھاؤں گا، میں خود اس ذمہ داری کو ادا کروں گا۔ اور امام پھر ان کو توجیہ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب تم یہاں سے جاؤ گے تو ایک تو رات کی تاریخ ہے، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، دوسرا یہ کہ تم میرے اہل بیت میں سے ایک ایک شخصیت کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، شاید اس کی وجہ یہ کہ جب تم شہر مدینہ میں یا تم اپنے شہر میں جاؤ گے تو کوئی تمہیں تانا نہ دے، تم یہ کہنا کہ امام کے کہنے پر ان کے گھر والوں کی جان بچانے کی خاطر مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں امام کا ساتھ، امام کو چھوڑ کر ان کے گھر والوں کی جان بچاؤں۔ امام نے ہر طرح سے ان پہ حجت تمام کر دی۔ فجزاکم اللہ جميعا خیرا، خود امام کہتے ہیں کہ تمہیں خداوند عالم بہترین اجر دے، جو تمہاری ذمہ داری تھی انہوں نے تمہیں جو ہے وہ ادا کر دیا۔ انما یطلبوننی، یہ قوم فقط میرے خون ہے، ولو اصابونی لذهلوا عن طلب غیری، اور اگر مجھے شہید کر دیں گے تو باقی سب کو رہا کر دیں گے، ان کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے حجت ایک لحاظ سے تمام کر دی تھی، تمام راستے جو حجت کے ہو سکتے تھے، ذمہ داری کا احساس یہ کر سکتے تھے، امام نے کہا کہ میں نے ساری حجت تم سے ہٹا لی، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ قصے آپ نے شاید چند بار میں انہیں مجالس کے اندر ذکر کر چکا ہوں، جب زہیر ابن کین کھڑے ہوتے ہیں، جب مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں، جب ابو الفضل العباس، کیا خوبصورت جملے کہے ان صحابیوں نے آقا اور مولا کی بارگاہ کے اندر۔ یہ ہے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہے وہ امت جس کا انتظار فرزند زہرا سلام اللہ علیہ آج بھی کر رہے ہیں، وہ امت، وہ گروہ، وہ افراد کا مجموعہ کہ ہر ایک اپنے ولی پر اس طریقے سے جان کو نچھاور کرنے کا منتظر ہو، اس طریقے سے اپنی محبت کا عملی اظہار کرے، فقط زبانی دعوے نہ ہو بلکہ حقیقی معنوں میں ایسی امت تشکیل پائے۔ اور پھر جب ہم اس امت کی، میں نے کہا کہ ایک ماں موقع پر آپ امت کو ایز اے گروہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور ایک بار آپ جب تھوڑا سا ڈیپ جا کے فردی طور پر ہر فرد کو، ہر ستارے کو دیکھنے شروع کرتے ہیں اس گیلیکسی کے اندر، تو ہر ستارہ بھی اپنی جگہ پر ایک کمال کا شخصیت موجود ہے، جس کی ایک ایک صفت اس قابل ہے کہ انسان اس پر گفتگو کرے، اس کو غور و فکر کرے، ان سے توسل کرے ان ہستیوں سے۔ کل آپ کے سامنے امام کے غلام کا ذکر کیا جن کا نام جان تھا، آج ایک اور عظیم ہستی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حسین کی برکت سے تبدیلی لائی، تحول لائے، چینج لائے، یہ ایام کہ جس کے اندر میں اور آپ گزر رہے ہیں، کربلا ہر سال نازل ہوتی ہے، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، ان دنوں کے اندر قرآن صامت اس حقیقت کے ساتھ دوبارہ سے نازل ہوتا ہے، ہر عاشور، ہر شب عاشور یہ طے ہونا ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو ولی کا ساتھ دے گا اور کون ہے کہ جو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولی کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا، کون ہے کہ جو اپنے ولی کے ساتھ صلاۃ و تلاوت قرآن و دعا و استغفار میں زندگی کو بسر کرنے والا ہے، اور کون ہے کہ جو اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان، اپنے مادی فوائد کی خاطر اپنے ولی کو تنہا چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح سے کہ جس طرح سے حور کی تقدیر کا فیصلہ عاشور کی شب قدر میں ہوا تھا، انہیں یہ طے کیا گیا تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے، لیکن شاید اس حقیقت کے پیچھے کہ شب قدر کے اندر ان کی تقدیر کا فیصلہ ایسا ہوا، اس کے اندر ایک اہم ترین رول جس صفت نے پلے کیا تھا وہ حضرت حور کا ادب و احترام تھا بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر۔ بہت با ادب شخصیت تھی حور، جس مقام پر پہلی مرتبہ میرے آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، کہا میرے مولا نے حور سے، حور نماز جماعت تم جدا پڑھو گے ہم جدا پڑھیں؟ کہا مولا آپ کی موجودگی میں اس وقت حور کے مقابلے میں امام حسین دشمن کی فوج کے سپہ سالار ہے، حور دوسری دشمن کی فوج کا سپہ سالار ہے، لیکن آقا سے کہتا ہے کہ مولا آپ کی موجودگی میں، فرزند رسول کی موجودگی میں میں نماز جماعت آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوں، اصلا امکان پذیر نہیں ہے میں آپ کے ساتھ جماعت کروں۔ ہر موقع پر، جو جملے میں تفصیل کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن ہر حور کا ادب و احترام نظر آتا ہے مجھے اور آپ کو، یہاں تک کہ وہ مشہور جملہ جو کثرت کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے مولا نے حور سے یہ کہا تھا، اس کی خاص وجہ تھی میرے مولا کے جملے کہنے کی، ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تیری اس کیفیت کو دیکھ کے گریا ہو کہ یہ تمہیں کیا کام انجام دے رہا ہے کہ تو ولی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ کہا رسول اللہ، میں آپ کی ماں کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو کمال کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں کیا عرض کروں یہاں پر؟ حور نے اپنے ادب کے ذریعے سے اپنا راستہ پہلے سے طے کر چکے تھے۔ حور شب عاشور جب خیام حسینی سے الاتش الاتش کی صدایں آ رہی تھی، تو اپنے آپ کو بہشت و جہنم کے درمیان پا رہے تھے، یہ سوچتے تھے کہ یہ راستہ انتخاب کروں یا وہ راستہ انتخاب کروں، بالآخر عاشور کی صبح حق کے راستے کو انتخاب کیا جاتا۔ پروردگار تجھے حور کا واسطہ، جب بھی حق و باطل میں انتخاب کا موقع ہے ہمارے قدم نہ لڑ کر رہے، ہم حق کے راستے پر ثابت قدم رہے، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی مجھے اور آپ کو دینی پڑے انشاءاللہ۔ حور نے ہر کا انتخاب کیا، آقا کی بارگاہ میں گئے، تاریخ میں مختلف جملے ملتے ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حور شرمندہ حالت میں غلاموں کی صورت میں آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ایک سوال کیا، مولا علی التوبہ، مولا مجھ جیسے پس شخصی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرا آقا و مولا رحمت للعالمین کا فرزند ہی کہتا ہے کہ حور خدا نے تمہیں بخشا، خدا تمہاری توبہ قبول کرے۔ یہاں تک کہ حور نے آقا سے کہا، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولا نے کیسے اجازت دی، کیا باتیں کہی اسے، لیکن روایت کا جملہ یہ ملتا ہے کہ مولا نے اجازت دی، کہا حور جاؤ تمہیں اجازت ہے، جنگ کی اجازت دی۔ کہ روایتوں کا جملہ ملتا ہے کہ حور نے عجیب و غریب جہاد کیا، جب جہاد کے لیے جا رہے تھے سواری کے جانور پہ حملہ کیا گیا، حور کے گھوڑے کی تمام پیروں کو کاٹا گیا، حور زمین پر گر گئے، دوبارہ سے کھڑے ہوئے پیدل چلتے ہوئے جہاد کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق، تواریخ کے مطابق 40 لوگوں کو جہنم حاصل کیا۔ جہاد کرتے جاتے تھے اور اعلان کرتے جاتے تھے کہ میں فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن ایک موقع پر حور زمین کربلا پہ گرتے ہیں،
آواز دیتے ہیں السلام علیکم، مولا حر کا آخری سلام قبول کرے، خدا کا شکر ہے کہ میری موت ولی خدا کے راستے میں آئی ہے۔ روایتوں کا جملہ ملتا ہے، چند جوان جاتے ہیں حر کی لاشے کو خیام حسینی کے قریب لے کر آتے ہیں، امام حسین حر کی لاشے حر کے پاس جاتے ہیں، ابھی حر کی آخری سانسیں جاری تھی، میرے مولا کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انت الحر کما سمتک امک وانت الحر فی الدنیا والآخرہ، حر ایمانوں میں ہو رو۔ حر کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص کے جو آزاد ہے، جو اپنی ہوا و ہوس سے آزاد ہے، جو اپنی ڈیزائرز اور لس سے آزاد ہے۔ میرا مولا حر کے جنازے میں کہتا ہے، حر تم آزاد ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام آزاد رکھا تھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ میں کہوں گا حر تم سے برداشت نہ ہوا، جب لتش کی صدائے آ رہی تھی، بہت جلد آقا سے توبہ کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاسا کوئی بچہ خشک مشکی سا لے کے تمہارے سامنے آ جائے اور تم شرمندہ ہو جاؤ۔ ہمارا سلام ساقی کربلا ابو الفضل العباس پر، مجھے نہیں معلوم جب یہ پیاسے بچے خشک مشکی سے لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہوں گے تو میرا مولا کے دل پہ کیا۔